صاحب دامت برکاتم ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. حضرت میر صاحب دامت برکاتم تھوڑی دیر میں تشریف لا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. شیخ العرب الاجم عارف باللہ مئی سنہ تبریز دوراں رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں.
نقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے, سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. خلاف راہ سنت جو ہوا کرتے ہیں مستانے, خلاف راہ سنت جو ہوا کرتے ہیں مستانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے. جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے. جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن, حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن, بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہنانے, بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہنانے. جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں, جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں
قاسم صاحب کو جگہ دے دیجیے
جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں نہیں سمجھا خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے کہاں تک ضابطے بے تابی کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ضابط بے تابی کہاں تک پاس بدنامی کیا مجبور اظہار بیاں پر خوف فردانے کیا مجبور اظہار بیاں پر خوف فردانے
خوف فردا مانے قیامت کا خوف
نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی، نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، نہ کر تحقیر زاہد خدا کے درد مندوں کی، نہ کر تحقیر زاہد خدا کے درد مندوں کی، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے۔
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے،
وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بے گانے، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بے گانے، سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے،
ہمارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و ادام اللہ فیوزہم کے یہ کاوش، حضرت نے ان ملفوظات کو انتہائی جافشانی سے مرتب فرمایا، پہلے نقل کیا، پھر اس کی محافظت فرمائی، اور آج تقریباً 15-16 برس کے بعد یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حفاظت کا کام بھی حضرت نے کیا، خالی حفاظت اس کے ملفوظات کی نہیں بلکہ اس کے زیر زبر اور حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے ایک ایک لفظ کی اور ایک ایک اسلوب کی حفاظت ہمارے حضرت نے کی، اور یہ کام یوں ہی نہیں ہو جاتا، حضرت نے اپنی نصف صدی کا حصہ بشمول اپنے شباب کے اور اپنا وطن بھی چھوڑا، اور اپنی نوکری بھی چھوڑی، بہت بہترین پوسٹ پہ حضرت اسٹیل مل میں سروس کرتے تھے وہ بھی چھوڑی، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، اور اپنا مال بھی اس پر فدا کیا. حضرت سے میں نے ایک دن پوچھا تھا تو حضرت نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جتنے کیسٹس میں آپ نے بیانات حضرت والا کے نقل فرمائے اور ملفوظات نوٹ فرمائے، تو پہلے تو رجسٹر میں نوٹ فرمایا کرتے تھے حضرت، جیسے آپ سنتے ہی ہیں، اور معرفت خزائن معرفت و محبت جو کتاب اور 46 برس پہلے کے ملفوظات پر مشتمل ہے، وہ کتاب بھی حضرت والا نے در حقیقت اپنے قلم سے تحریر فرمایا، حضرت والا کے ملفوظات اور ارشادات، اور حضرت والا نے خود ہی فرمایا تھا یہ جگہ کو پور کر لیجئے. حضرت تو شاید تشریف نہیں لا رہا ہے، فیروز صاحب آئیں گے کیا؟ ہیں تشریف لائیں گے؟ آئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا، بس باقی حضرات اندر آ جائیں، اگر جو جگہ ہے آگے آگے ہو جائیے، اندر مل جائیے. تو حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو کیسٹس میں آپ نے بعد میں جب کیسٹ کا دور آیا تو یہ کیسٹس جو ہے یہ کون لایا کرتا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسٹیل مل سے بولٹن مارکیٹ جایا کرتا تھا اور پورے کارٹن کے کارٹن اس زمانے میں خرید کے، جاپانی ٹی ڈی کے اصلی، وہ خرید کے لاتا تھا. تو تقریباً سارے کے سارے ملفوظات اور سارے کے سارے بیانات کے ریکارڈ کرنے کا، ان کی محافظت کا اور ان کو ہم تک پہنچانے کا سہرا ہمارے حضرت ہی کے سر ہے. اور ایک اور عرض کرتا ہوں جو اس کے سب شاہد بھی ہیں کہ ہمارے حضرت ہی ان بیانات اور ملفوظات، اور خصوصی جو ملفوظات جو خزائن معرفت و محبت کے ہیں، ایک تو عام بیانات ہیں لیکن جو خزائن معرفت کو محبت کے خزانے ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت ہمارے حضرت ہی اس کا سبب بنے، کیونکہ ہمارے حضرت ہی پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہوا کرتے تھے اور دن رات رہا کرتے تھے. تو اپنی جان بھی فدا کی، اپنا مال بھی فدا کیا، وطن بھی فدا کیا، مال بھی لٹایا. جیسا کہ خزائن معرفت و محبت میں ایک جگہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے حضرت والا میر صاحب کے پاس 1 روپیہ تھا، اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور حضرت نے عرض کیا کہ مجھے ایک دوا منگانی ہے ٹیٹرا سائیکلین، اور وہ 2 روپے کی آتی ہے اور میرے پاس 1 روپیہ ہے. یہ سوچ لیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے کن مجاہدات سے وقت گزارا ہے، کہ جیب میں 1 روپیہ اور حضرت کی جیب میں بھی 1 روپیہ، جبکہ پڑھے لکھے علی گڑھ کے بی کام، اس زمانے کے علی گڑھ کے بی کام، آج کے نہیں، آج تو ایم ایس سی اور ایم ایس کیے ہوئے جوتیاں چٹکھا رہے ہیں، اس زمانے کے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے کہلاتے تھے. تو یہ سب کچھ کے باوجود اس وقت 1 روپیہ جیب میں تھا. تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ 1 روپیہ جو ہے، یہ میں آپ کو ابھی ہدیہ کرنے کی نیت کر رہا تھا کہ آپ کو ہدیہ کر دوں، تو اس کا یا تو کوئی کینو وغیرہ لے آؤں یا آپ کو نقد ہدیہ کر دوں، ابھی میں یہ سوچ رہا تھا. کہ اتنے میں حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ تشریف لیا ہے، یہ ہے نا خزائن معرفت و محبت میں سب نے سنا ہے. تو حضرت نے اپنا 1 روپیہ جو کل مملکت تھی، کل سلطنت تھی، دیکھو ہر آدمی کی کل سلطنت وہ ہوتی ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے، تخت و تاج دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں اور 1 روپیہ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. تو انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کی کل سلطنت وہ ہوتی ہے. اگر ایک سائیکل والا ہے اس کی سلطنت سائیکل ہی ہے بھائی، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی تو اس کی سلطنت بادشاہت ہے. تو اس کے لیے اس کی سائیکل اس کی کل سلطنت ہے، اس کی بڑی بہت بڑی دولت ہے. تو اس وقت حضرت کی جیب میں جو کچھ مال تھا وہ سب حضرت پر فدا کرنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں کہ 1 روپیہ تھا تو 1 روپیہ ہی دینا چاہ رہے تھے، بلکہ جو مال جیب میں تھا سب فدا کرنا چاہ رہے تھے. اور اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں 1 روپیہ تھا، تو وہ 2 روپے کی ٹیٹرا سائیکلین دوا. تو اس طرح سے مال بھی فدا کیا اور جان بھی فدا کی، اور جان بھی ایسی ویسی فدا نہیں کی، ہماری تو کیا محبت کا ہم وہ دعویٰ کریں. حضرت کے لیے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ واقعی اگر 100 دفعہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کی جان کی ضرورت ہوتی تو حضرت اپنی 100 دفعہ بھی جان قربان کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ خزائن معرفت و محبت اور یہ معارف ربانی اور جتنے ملفوظات اور بیانات ہم تک پہنچے، یہ سب حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کا ہم پر بہت زبردست عظیم الشان احسان ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حضرت کے لیے صبح شام کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا کریں، بطور شکرانے کے، بطور محبت کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ میرا گمان اقرب الیقین یہی ہے کہ اگر حضرت نہ ہوتے تو یہ علوم دفن ہو جاتے، یا معلوم نہیں کسی اور کے سینے میں منتقل ہوتے، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، آسٹریلیا میں، اللہ تعالیٰ جس کو جو دولت سے نواز دیں. لیکن ہم کو پھر وہ دولت کیسے ملتی؟ ہم میں سے شاید کوئی ایک دو ہی ہوتے، شاید وہ بھی کہ ہمیں پتا چلتا کہ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کے قرب کی وہاں آسٹریلیا میں ہے، شاید ہم میں سے کوئی سفر کر لیتا اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن بیٹھے بٹھلائے اللہ تعالیٰ نے، ایک دولت گئی لیکن وہ خزانہ موجود ہے، ایک بہت بڑی دولت ہم سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناقدری سے ہمیں معاف فرما دے جو ہم نے ناقدری کی، لیکن ابھی بھی وہی دولت موجود اور یہی دولت آگے چلتی رہے گی قیامت تک. لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ دولت آئندہ کہاں ملے گی. تو فی الحال تو اللہ تعالیٰ نے دولت ہمیں گھر بیٹھے یہاں ملوا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. معارف ربانی سے یہ کھانے کے آداب میں درمیان سے پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ سلسلہ اپنی جگہ جو حضرت کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ قائم رہے. کھانے کے آداب. اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا اور جب کھانا شروع ہوا تو ایک صاحب جو حضرت والا کے متعلقین میں سے ہیں، وہ حضرت والا کے قریب ہی بیٹھے تھے اور کھانے میں منہ سے چپ چپ کی آواز آ رہی تھی. حضرت والا نے فرمایا کہ کھاتے وقت منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے، اس سے طبیعت مالش کرنے لگتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا، اگر وہ نہ سکھاتے تو ہم آپ کو کیسے سکھاتے؟ یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے کہ کھانے میں منہ سے آواز نہ آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے لقمہ چباؤ اور پلیٹ میں چاولوں پر دال سالن ڈال کر ایک ساتھ نہ ملاؤ، جیسے گائے بھینس کو سانی کی جاتی ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سالن اور چاول اپنے سامنے سے ملاتے رہو اور کھاتے رہو. ویسے بھی حکم ہے کل مما یلیک، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ اور کھانے میں سڑپ سڑپ کی آواز بھی نہ ہو. حضرت نے یہ فرمایا کہ چاول ایک طرف ہو پلیٹ میں اور دال ایک طرف ہو، پھر ان کو لقمے کے حساب سے تھوڑا تھوڑا ملا ملا کے پھر اس طرح کھاؤ. پھول پور میں ایک مولوی صاحب آئے، حضرت کے مہمان ہوئے. حضرت والا تشریف لا رہے ہیں ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وسوسہ کفر کفر نہیں ہے.
جہاں سے اس وقت سنا ہے
وہ درمیان سے پڑھا تھا تاکہ جو آپ کے
وسوسہ کفر کفر نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں وہ علوم نہیں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں کہ سو برس کی عبادت سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں کہ سو برس کی عبادت سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. بہت سے لوگ جن کا کوئی شیخ نہیں تھا کافر ہو کر مر گئے. اللہم شیطان نے ان کو کفر میں مبتلا کر کے اور مردود بنا کر دنیا سے رخصت کر دیا، لیکن جو لوگ شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو شیطان مردود نہیں کر سکتا. ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں کافر ہو رہا ہوں کیونکہ ہر وقت مجھ کو کفریہ خیالات آ رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے تو عقائد بھی صحیح نہیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. حضرت نے ان کو لکھا کہ جب آپ کو کفر کا وسوسہ آتا ہے اس وقت آپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف؟ انہوں نے لکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. حضرت نے لکھا کہ اطمینان رکھیے، آپ مومن کامل ہیں، اسی وجہ سے تو آپ کو کفر کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے. کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی تکلیف، کوئی صدمہ اور غم نہیں ہوتا. اگر ان کو تکلیف ہوتی تو مسلمان نہ ہو جاتے. یہ علامت آپ کے ایمان کامل کی ہے. بتائیے یہ کوئی معمولی علم ہے؟ اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ خود کو کافر سمجھ کر ہلاک ہو جاتا. کلمے پر مرنے کے معنی.
حضرت نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں اس کو ایسا ایمان نصیب ہوتا ہے کہ وہ بھٹک نہیں سکتا، اور جو صحبت یافتہ نہیں ہوتے وہ بھٹک جاتی ہے. جیسے اسی میں اگر شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں مردود ہو گیا اور سب نماز وضو سب چھوڑ کے اور کفری کرنے لگتے. حضرت مولانا شاہ پرانک صاحب نے فرمایا کہ جتنے بھی فرقے گمراہ پیدا ہوئے اس کے بانی جو سے اچھے پڑھے لکھے بعض کے تو عالم تھے لیکن کوئی ان کا شیخ نہیں تھا, اس لیے جہاں تک کہ وہ راستہ سیدھا چلتے رہے وہاں تک ان کی وہ اپنی گاڑی چلاتے رہے. جیسے ڈرائیور ہو اور وہ گاڑی آٹومیٹک گاڑی ہو چلتی جاتی, کسی اس کے اوپر کوئی ڈرائیور نہ ہو تو جہاں تک موڑ نہیں آئے گا وہاں تک تو سیدھی چلی جائے گی, جہاں موڑ آیا وہیں وہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح جتنے سب عالم تھے لیکن وہ تو شیخ نہیں تھے, اس واسطے جہاں کوئی ایسے معاملات آئے جو کہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھے اور کوئی ان کا رہبر نہیں تھا وہیں سب مردود ہو گئے, الٹے سیدھے کلمات کہنے لگے, کسی نے نبیوں پہ ترقید کر دی, کسی نے صحابہ پہ ترقید کر دی, کسی نے مولوی کا قبلہ ٹیڑا ہے وہ بنا دیا, کسی نے علماء کی شان میں گستاخی شروع کر دی. مختلف جو فرقے بنے وہ سب انہی لوگوں کے تھے, جیسے کہ جو اس دور کے جو سب سے بڑے مجدد بتاد جو عالم ہے, نام بھی نہیں لیتا ہوں ان کا, بریلی کے, تو ان کے پاس مولانا یہ سروت صاحب جو ہمارے ہیں ان کے پردادا مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری بہت بڑے بزرگ تھے, مبلغ تھے اور بہت بڑے مناظر تھے, کوئی جیت نہیں سکتا تھا ان سے, ایسے وہ تھے اور حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. تو جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے اور جب بھی مناظرہ ہوتا تھا وہ اپنا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, تو اس کے بعد مولانا نے فرمایا سوچا کہ کیا وجہ ہے, اگر یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو میں جا کے خود سمجھا دیتا ہوں اور ورنہ پوچھ لیتا ہوں تو اصل کیا بات ہے. تو ان کے گھر پہنچ گئے مولانا چاند پوری اور فرمایا کہ مولانا آپ بھی عالم ہیں اور بہت بہت کوئی آپ کے علم میں کوئی شبہ نہیں, آپ کو حق اور باطل سب معلوم ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, لیکن پھر جو آپ یہ کر رہے ہیں اگر کسی غلط فہمی سے کر رہے ہیں تو پھر میں آپ سے آئندہ مناظرہ کروں گا تاکہ آپ پہ حق واضح ہو جائے, اور اگر آپ محض ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو مجھے صاف بتا دیجئے, آج کی بات سے میں مناظرہ نہیں کروں گا. تو سوچنے لگے, تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگا کہ مولانا بات تو یہی ہے جو آپ نے حق حق کہی ہے, لیکن مجھے اب اتنی عزت اور شہرت مل چکی ہے اور میں اتنا آگے نکل چکا ہوں کہ اب واپس نہیں آ سکتا. اللہ محفوظ رکھے, اللہ محفوظ رکھے کہ اب عزت اور شہرت اور جاہ ایسی مل گئی ہے کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا. بس مولانا نے کہا آج کے بعد سے میرا مناظرہ ختم, پھر کبھی مناظرہ مولانا نے نہیں کیا. تو مولانا راؤ صاحب نے فرمایا کہ یہ سب جو تھے عالم ہو گئے تھے لیکن شیخ نہیں تھا, اس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور چلے گئے. تو اس کے اندر جیسے کہ وہ مولانا اہل اللہ کا صحبت یافتہ جاہل جو پڑھا لکھا بھی نہیں وہ بھی اس کو بھی نہیں بٹکا سکتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہندوستان میں ایک تحریک ہندوؤں نے چلائی تھی شدی تحریک، یعنی شدھ وانے پاک کرنے کہتے ہیں، یعنی پاکی کی تہذیب، نعوذ باللہ، گویا ابھی تک ہم ناپاک ہیں وہ پاک کر رہے تھے، یعنی دوبارہ ارتداد مرتد ہو جائے اس میں پہنچ جائے. تو ایک بالکل جاہل آدمی کے پاس پہنچے، پڑھا لکھا نہیں تھا، اپنا ایسے ہی گھاس وغیرہ کھوتا تھا بیچارہ، اس کے پاس پہنچے، اس کو جا کے تبھی انہوں نے اپنی شدھی کی وہ کرنی شروع کی. تو اس نے جوتا نکالا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے تو پٹکانا چاہ رہے ہیں، تمہیں پتا نہیں میں مولانا گنگوہی کا مرید ہوں، اتنے جوتے لگاؤں گا کہ سب پہ بال نہیں رہیں گے. وہاں سے بھاگ گئے. پھر رپورٹ لکھی انہوں نے کہ باقاعدہ رپورٹ لکھی کہ ہم نے بہت اصبر تو مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنا بہت مشکل ہے، وہ جو بھی رہے وہ اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، بالکل گمراہ ہو گئے، لیکن بعض لوگ بالکل دینی بدل دیا لالچ میں، لیکن جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ تھے وہ ایک بھی نہیں بدلا، ایک کو بھی ہم اپنی نہیں توڑ سکے. اب وہ جاہل آدمی جو بالکل بےچارا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اس کو تو اہل اللہ کا صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ غیر حق کو ناحق بات کو اس کا دل قبول نہیں کرتا، ان کا دل قبول ہی نہیں کرتا، اس کو ایسی کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، حق پہ حق ہی اس کے دل میں وہ ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے اور حق ہی کو قبول کرتی ہے. جیسے اب میرا تو اپنا ہی واقعہ، میں تو کچھ خیر صحبت اٹھائی تھی، مجھ سے کچھ آتا جاتا بھی نہیں. تو جب یہ ایک جماعت بہت مشہور جماعت جب بن رہی تھی تانسو والی، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل میں تھے ایک صاحب، وہ بہت میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، تو سال بھر تک انہوں نے خوب میری، میں نے خوب خدمت بھی لی، گاڑی واڑی اپنا دے دیتے تھے، ان کو اختیار دیا گیا تھا. تو اس میں جانے میں جو مارکیٹنگ کے لیے جاتا تھا اس میں آسانی ہو جاتی تھی، وہ بھی سب سرکاری کام تھا، لیکن وہ تو بس وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں اپنا ذاتی استعمال میں لاؤں. میں نے ان کو منع کر دیا کہ ذاتی تو استعمال نہیں کروں گا. خیر وہ بہت آخر میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت ضروری مشورہ ہے، جب یہ چھٹی ہونے کے بعد کچھ 10 منٹ کے لیے آپ چلی چلیے گا، ضروری بات نہیں. ٹھیک ہے، میں تو پتہ نہیں کیا مشورہ کرے. تو اس کے بعد جہاں مینجمنٹ کا جو ہوتا ہے آفس ہو وہاں مجھے لے گا، تو اسٹیل مل کا تھا، ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ، دوسرے کے بعد. اب چھٹی ہو چکی تھی، سب لوگ تقریبا جا چکے تھے. تیسرے کمرے میں جو میں گیا تو ایک بے نہایت ہی بدحیت سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، بہت ہی مکرو قریب المنظر. اس کو میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بہت ضروری مشورہ کر رہا ہوں، ہم ایک جماعت قائم کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے حقوق دلائے گی، ہمارے حقوق ضبط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنے بھی یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ قابض ہو گئے ہیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیا ہے، اور لہذا ہم جو ہے ایک خاص نام سے جماعت کا نام لے کے یہ ہم قائم کر رہے ہیں، جو ان سے سب سے آزاد ہوگی، الگ ہوگا، اور اپنے حقوق آپ کو دلائیں گے. حالانکہ میں کچھ بھی نہیں مانتا، اس وقت تک مجھے پتا ہی نہیں تھا. میں کہا بھائی دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ اسلام میں اس صوبائیت کی، قومیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہم مہاجر ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور اس پہ جو ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ان فرقوں میں نہیں بانٹ سکتے. کہ ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے ظلم جو ہو رہا ہے اگر تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاوضہ کریں گے جو ظلم کر رہا ہوگا. ہم کہاں سے اس کے وہ بنے؟ اس دن سے اتنا ناراض ہوا کہ مجھ سے بات کرنا بھی سلام کرنا بھی چاہیے. مگر یہ بات خود بخود دل میں آئی, اور ورنہ میں بھی کہتا ہاں چلو ہمارا بھی نام لکھ دو اس پہ. تو یہ اہل اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ غیر حق کو دل قبول ہی نہیں کرتا. جیسے تھانوی اب جو حکمت ہوتی ہے اہل اللہ کی, جو زندگی بھر بدعتوں کا اور حضرت نے رد فرمایا یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت, اور یہ اصلی دین پیش کیا. اس کے بعد جب یہ شدی تحریک چل رہی تھی تو کچھ لوگ بالکل دور دراز کے کوئی گاؤں کا علاقہ تھا, تھانہ بھون کے بہت دور, وہاں سے آئے, بالکل ان پڑھ تھے. انہوں نے آ کے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے پاس یہ, ہم تو یہ کچھ ہندو آئے تھے, وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ نہ تم نماز پڑھ جانتے ہو, نہ روزہ جانتے ہو, نہ کلمہ جانتے ہو, تم تو پہلے ہندو ہی تھے, تو لہذا تم ہندو ہی ہو جاؤ, کیونکہ نام بدلنے سے کیا فائدہ. تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں اور تو کچھ بھی نہ تم نماز روزہ تو کرتے نہیں ہو, یہ تعزیے کرتے ہو, بس یہ تعزیے اٹھا دو تو تم ہم جیسے ہو جاؤ گے. تو ان کا اچھا حضرت تھانوی سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایک تم تازی اٹھا رکھتے ہو, اس کو کہہ رہے کہ بس یہ ہٹا دو تو ہم ایک ہو جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز وہ تازی مت اٹھانا, ہرگز ہرگز مت اٹھانا, اور کیونکہ وہ ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے, اس لیے تازیوں کو رکھو اور ان کو مار دھمکا کے بھگا دو مار پیٹ کے اگر آئندہ ہے تو. اس میں حالانکہ وہ چلے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ میں ان کا کیا, ان کا اسلام سے رشتہ صرف تعزیہ تھا, اگر میں اس رشتے کو توڑ دیتا اس وقت اور وہ کہتا کہ ہاں یہ بدعت ہے جو ہے تو وہ کافی بھی ہو جاتی ہے, اس لیے میں نے اس کو کر دی. تو عالم نے پوچھا کہ حضرت پھر ان کی تو گمراہی میں اور پڑ جائیں گے, کہ سمجھیں گے کہ دین کا رکن ہے. تو حضرت نے فرمایا جائیے آپ وہاں جا کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے, اور علماء کو بھیجا تبلیغ کی, ان کو کلمہ سکھاؤ, نماز پڑھاؤ, روزہ سکھاؤ. لیکن کتنی بڑی حکمت کی بات ہے, ہم جیسا ہوتا کہ نہیں سب کافر, ہرگز تازیہ مت اٹھانا کہ تمہارا بڑا تم کافر ہو جاؤ گے, یہ حکمت ہے. تو اہل اللہ کی سو ازدتانی نے لکھا ہے کہ جو حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ اہل اللہ کی صحبت یافتہ کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور خواجہ صاحب نے سوانے میں لکھا ہے کہ حضرت والا کی خدمت میں بڑے بڑے علماء بھی آئے اور بڑے بڑے نواب بھی آئے اور بڑے بڑے ہر شعبے کا آدمی آیا, کہ اکثریت کی حالت تو سب کی اچھی ہو گئی, سب اللہ والے بن گئے, لیکن بعض ایسے رہے کہ جو دنیا دار آئے حضرت کی خدمت میں بیعت بھی ہو گئے, دنیا دار آئے دنیا دار رہے پوری زندگی, لیکن مرنے سے پہلے اولیاء اللہ والے حالات لے کے گئے, سب نے داڑھی رکھ لی شریعت کے پابند ہو کے پھر گئے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ بہت سے لوگ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہم تو حضرت تھانوی کو نہیں مانتے, یہ فرمایا کہ خاتمہ اچھا ہوتا ایمان والوں کا, اہل اللہ کے صحبت یافتہ کا, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری دلیل میرے دل میں ڈالی بخاری شریف کی حدیث کہ تین لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی ڈال دیتا ہے, اور اس میں سے ایک شخص ہوا ہے, دو تو اور بھی ہیں جس کو کفر کی طرف لوٹنا ایسا برا معلوم جیسے آگ میں ڈال دینا. اور ایک اور ہے کیا تھا خیبار تو, اور تیسرا ہے لا احب عبد لا یحب من احب عبد من احب عبد لا یحب الا للہ. جو کسی بندے سے محبت کرے کوئی غرض کوئی مطلب نہ ہو سوائے اللہ اس کا مقصود ہو, اور اس بندے کی محبت سے صرف اللہ مقصود ہو, نہ کوئی تجارتی نہ کوئی معاشرتی نہ کسی قسم کا, نہ صرف اللہ مقصود ہو. حضرت میں سب سے زیادہ ایسا تعلق تو صرف شیخ سے ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ مقصود ہی نہیں ہوتا. تو یہی دلیل اس نے خاتمہ کی ہے کہ, اور دوسری حدیث میں کہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جاتی ہے اس حدیث میں کہ جو یہ تین ہے ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو کہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں حلاوت ایمانی داخل ہو جاتی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ بر ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا وفيه بشارت وفيه اشارت الى بشارت حسن الخاتمہ. اللہ قاری جو لکھا حضرت سے سنا میں نے, یہ عبارت حضرت سے ہی سنی ہوئی ہے, حضرت نے پڑھائی بھی ہے تو, مگر سر حضرت کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ہے کہ ان حلاوت ایمان جب قلب میں داخل ہوتی ہے, ایمان کی مٹھاس جسے حلاوت ایمانی کہتے ہیں جب قلب میں داخل ہوتی ہے تو پھر لا تخرج منہ ابدا کبھی ہرگز کسی وقت نکلتی نہیں میرے دل سے. اور اس میں بل لاج قاری نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کی بشارت کی طرف, تو خوشخبری ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو یہ اہل اللہ کی صحبت من احب عبدن لا یحبہ الا للہ, جو کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اور یہ محبت صرف شیخ سے ہوتی ہے اس کامل درجے کی, اور بھی ہوتے ہیں لیکن کامل درجہ جو ہے اس کا فرد کامل وہ یہ شیخ ہے, کوئی اور غرض ہی نہیں ہوتی سوائے اللہ کو چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. اور اگر کوئی شیخ سے کچھ اور چاہنے لگے تو اسے اللہ بھی نہیں ملتا. اگر کوئی اللہ شیخ, حضرت فرماتے تھے کہ یا میرے پاس جو دنیا کے لیے آئے گا اسے دنیا مل جائے گی, اور جو اللہ کے لیے آئے گا اسے اللہ مل جائے گا, لیکن جو دنیا کے لیے آئے گا اسے دنیا مل جائے گی اللہ نہیں ملے گا, اور جو اللہ کے لیے آئے گا اسے اللہ تو ملے گا دنیا بھی مل جائے گی. چنانچہ کتنے کتنے ہم نے کیا کمایا کھایا, کچھ زندگی بھر کچھ نہیں کمایا کھایا, حضرت والا کے پاس رہتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, بغیر کسی میں محنت, حالانکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یہ تو صرف ساتھ رہنے کی دما وہی والا معاملہ ہے کہ جو شخص صرف آ کے بیٹھ گیا تھا اہل اللہ کے پاس اس کو بھی اللہ نے بخش دیا. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ یہ تو دین سیکھنے کی غرض سے نہیں آیا تھا, یہ تو صرف ویسے بیٹھ گیا تھا کسی کام سے آ رہا تھا. تو فرمایا ہوں جو لسا لا یشقا بہم جلیس, کہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ایسے جلیس ہیں کہ ان کا ہم نشین شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتے. تو اگرچہ وہ کوئی اخلاص بھی نہیں تھا تو اس میں آتا, ہمارے تو ایسی مثال ہے کہ اللہ کے افضال اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے الطاف و کرم دیکھ رہے ہیں, یعنی بزرگوں کی نگاہوں کا صدقہ ہے, ورنہ اپنا کوئی کمال نہیں. بس اسی ایسی باتیں یاد آ جاتی ہیں, سب حضرت سے سنی بھی ارشادات ہیں. حضرت سے میں نے کہا حضرت مجھے تو آپ کی کوئی بات ہی یاد نہیں رہتی ہے, حافظہ ایسا قوی نہیں ہے. حضرت فرمایا کہ بے فکر رہو وقت پر سب یاد آ جائے گی. اب وہ واقعی پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت حضرت کا طریقہ سامنے آ جاتا ہے, کوئی بات جہاں وہ جھٹ پیدا ہوئی. اب جیسے کہ ہمارے قاری صاحب جو پڑھاتے تھے عمر میں بھی مجھ سے کم, تو مجھے یہ پھر بیٹھ ہو گئے مجھ سے, ہمارے قاری ابو الرسا تو میں نے کہا چلو اب اکرام جو ہے استاد کا تھا اب ویسا تو نہیں رہے گا کیونکہ یہ بھی ہوگا, مگر میں نے کہا کہ بھائی ہے تو میرے استاد, یہ اکرام تو پھر بھی کرنا ہی ہے یہ, اور یہ میرا اکرام کرتے ہیں, جس کو پھر مجھے فوراً واقعہ یاد آ گیا حضرت سے سنا تھا. حضرت فرمایا مولانا سید احمد مولانا اسماعیل شہید جو تھے حضرت سید احمد شہید کے استاد تھے مولانا, لیکن پھر جب دیکھا کہ حضرت کی حضرت سید احمد صاحب کی نسبت کہیں بہت ہی اعلیٰ ہے تو پھر بیعت ہو گئے حضرت سے, اور حضرت سید احمد صاحب سے اپنے شاگرد سے بیعت ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ایسا ادب کرتے تھے کہ جہاں سب لوگ جوتیاں اتار کے بیٹھتے تھے حضرت سید صاحب کی مجلس میں, استاد جو تھے وہاں وہ جوتیوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے, اور حضرت سید صاحب کی جوتیاں اٹھا کے اور اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے جوتیاں. تو پھر مجھے اسی وقت یاد آ گیا کہ حضرت کا یہ 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 حضرت سنایا تھا یہ واقعہ, اب اس وقت اطمینان ہو گیا دل کو کہ اب کوئی بات نہیں ہے, وہ میرے استاد میں ان کا استاد. جب وہ استاد کی حیثیت سے ہوں تو ہم ان کو ذکر آپ کریں گے, اور جب وہ شاگرد کی حیثیت سے ہوں گے تو وہ ہمارے رخ صاحب حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے پیارے شیخ تو ہندوستان تشریف لے گئے. تو مولانا میں تو اس سفر میں نہیں تھا, مولانا ابراہ صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ آپ کی قرآن پاک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت بہترین مخارج ہے, لیکن یہاں آپ کچھ اور مشق کر لیجئے تو اور اعلیٰ ہو جائے گا. اس میں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, جیسا حضرت کا حکم ہے اسے کروں گا. پھر حضرت ہردوئی نے پوچھا کہ آپ یہاں اگر آپ کہیں تو میں استاد کو یہاں بھیج دوں, اور اگر آپ چاہیں تو وہیں مدرسے میں جا کے پڑھنے بچوں کے ساتھ. تو حضرت فرمانی حضرت میں بچوں کے ساتھ پاس بیٹھ کے وہیں پڑھوں گا. حضرت نے بچوں میں جا کہاں, وہ پانچ پانچ سال کے چار چار سال کے بچے اور حضرت ساٹھ سال کے تھے اس وقت, تو وہاں بیٹھ کے حضرت پڑھتے رہے. پھر شام کو حضرت والا نے جب پڑھ کے حضرت آئے تو حضرت وہاں کے سارے اساتذہ کو بلا لیا اور فرمایا کہ مولانا حکیم اختر صاحب آپ کو اپنے ملفوظات سے مستفید فرمائیں گے, اور اب آپ جن اساتذہ استاد صاحب نے ان کو پڑھایا ہے تو یہ وہ ان کے استاد ہو گئے اور اب یہ ان کے استاد گئے, لیکن تلکا بھی تلکا برابر ہو گیا معاملہ. تو ہمارے اللہ کا شکر ہے, اور ایسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ حضرت کے واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا تھا حضرت, بس راستہ مل جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حکیمت نے فرمایا کہ جس کا کوئی بڑا نہ رہے, عمر میں زیادہ ہو اور باقی سب اس سے عمر میں کم ہو, تو وہ اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خاص معاملات میں, جو خاص معاملات میں اپنے ہم عصروں سے, اور اگر ہم عصر بھی نہ ہو تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتا رہے, مشورے میں برکت رکھی ہے. خود یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں بذات, مستقل بذات نہ ہو ورنہ مستقل بذات ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس کی میں بھی مشورہ کرتا رہتا ہوں, اپنی بسوں سے بھی کر لیتا ہوں, چھوٹوں سے بھی کر لیتا ہوں, اسی میں عافیت ہے. اللہ کا جیسا جب صحابہ نبی کو حکم ہو رہا ہے شاویر حکم فی الامر, اے نبی اپنے اصحاب سے اپنے امتیوں سے مشورہ کر لیا کیجیے, اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب آپ کسی مشورے کو دھپ دے چکے تو پھر آپ جس چیز کا عزم کریں بس پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، پھر کسی کے مشورے کی کوئی اہمیت نہیں، پھر وہ اسی سے حضرت نے فرمایا کہ اسی سے جمہوریت کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت میں دیکھ جو اکثریت کہہ دے وہ کرنا پڑے گا، اور یہاں کہہ رہے کہ اکثریت وغیرہ کچھ نہیں، جو کہ خلیفہ اور جو اس کا امام ہے وہ کہہ دے بس، وہ متقی ہو، وہ حرف آخر ہے، اسی کا حکم مانا جائے گا. اگر بتایا کہ ایک ہزار جیسے کہ آج کل ہے ایک ہزار یا ایک لاکھ جو ہے فاسق فاجر ہو گناہ گار ہو اور دس ہزار جو ہے صرف اس میں نیک بندے ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ سواد اعظم یہ دس ہزار ہوں گے، وہ ایک لاکھ نہیں ہوں گے، جن کی بات مانی جائے گی وہ ان دس ہزار کی وقت ہوگی جو یہ کہیں گے شریعت میں اس کا اعتبار ہوگا، ان کے یہاں اکثریت کا اعتبار نہیں ہے، حق بات کا اعتبار ہے. بس ٹھیک ہے، پڑھیے.
کلمے پر مرنے کے معنی. اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص اچانک مر گیا، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ فیل ہو گیا، تو اس نے کلمہ تو پڑھا نہیں، تو کیا اس کا خاتمہ خراب ہو گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ ایمان ہی پر مرا. جو شخص مومن ہے وہ اگر اچانک مر جائے تو وہ کلمے ہی پر مرا. کلمے پر مرنے کے معنی یہ ہیں کہ کلمے کے خلاف اس کے منہ سے کوئی کلمہ نہ نکلے. اور پھر حضرت کی مجلس میں جتنے علماء بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ کیا اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو آپ کی بات سن رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس وقت اچانک انتقال ہو جائے تو کلمے پر مرے یا کفر پر مرے؟ سب لوگ خاموش تھے. پھر حضرت نے فرمایا کہ کلمے ہی پر یہ موت ہوگی، کیونکہ کلمے کے خلاف کوئی کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور اس کی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی کی برکت سے اللہ نے ابھی میرے دل میں ڈالی کہ جس طرح نکاح ایک بار پڑھایا جاتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے تا وقتے کہ کوئی کلمہ نکاح کے خلاف منہ سے نہ نکلے. سبحان اللہ. صفحہ 204. اس کی مثال اور اسی طرح ایمان کا ایک بار اقرار کرنے کے بعد دل میں ہمیشہ ایمان باقی رہتا ہے جب تک ایمان کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلے. یہ کتنا بڑا علم ہے، ورنہ لوگ مایوس ہو جاتے، کیونکہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا اچانک مر جائے تو
جی بعد میں
نہیں، یہ
پیچھے کو پڑھیے پہلے.
جی غلطی ہو. جی اس کی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی کی برکت سے اللہ نے ابھی میرے دل میں ڈالی کہ جس طرح نکاح ایک بار پڑھایا جاتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے تا وقتے کہ کوئی کلمہ نکاح کے خلاف منہ سے نہ نکلے. اسی طرح ایمان کا ایک بار اقرار کرنے کے بعد دل میں ہمیشہ ایمان باقی رہتا ہے جب تک ایمان کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلے. سبحان اللہ.
نکاح پر جس طرح کیا جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے جب تک کہ نکاح کے خلاف نہ کہے. ایک ہی دفعہ تو پڑھا جاتا ہے، بار بار تھوڑی نکاح پڑھی. تو ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہو گیا. آپ جب مرے گا تو مومن ہی مرے گا، تا وقت کہ کوئی کفریہ بات نہ کہہ دے، اللہ محفوظ رکھے، شرکیہ بات ایسی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے. تو ایمان پر موت ہوگی اس کی. پڑھیے کیسی عمدہ مثال ہے, سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینا بس کافی ہے, اور یعنی ایمان کے لیے کافی ہے, مزید ترقیات کے لیے جددو ایمان کو بکر کیا ہے, جددو ایمان کو بقول لا الہ الا اللہ, ایمان کی تجدید کرتے رہو, اس میں بڑھاتے رہو, وہ جس طرح آپ اللہ کا ذکر کرو گے کلمے کی پڑھو گے تو اتنے زیادہ اللہ تعالی سے تعلق اور ایمان بڑھے گا. لیکن ایمان کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی آدمی کو نصیب ہو جاتا ہے, اب اس کو ہمیشہ وہ اہل ایمان ہی کہلائے گا, بشرطے کہ چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو. اگر وہ کلمہ پڑھا, کلمے کو مانتا ہے, اپنی غلطیوں پہ نادم ہے یا وہ کرتا ہے, تو وہ فاسق فاجر جو کچھ نہیں, کوئی نیک عمل نہیں کرتا, وہ بھی بخش دیا جائے گا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا, اس کو بہت ہی نماز روزہ کچھ نہیں کرتا تھا, سب اس کے انتقال ہو گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے, تو بہت سے صحابہ نے اس کے حضرت یہ تو بہت ہی حضور یہ تو بہت ہی زیادہ گناہگار تھا, کبھی نماز بھی نہیں پڑھی, کبھی روزہ بھی نہیں رکھا, کچھ ایسے ہی بہت ہی خراب عادتوں میں مبتلا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ مجھے اس کا کبھی کسی نے کوئی ایک نیک عمل دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک عمل دیکھا ہے. کیا؟ کہ جب جگہ جہاد ہو رہا تھا اور جہاد ختم ہو چکا تھا کافروں کے ساتھ, تو اسلامی سرحد کی اس نے رات میں حفاظت کی تھی, پہرہ دیا تھا, بس اس کی نماز پڑھائی اور دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ تیرے بھائی تجھے جہنمی سمجھ رہے تھے, میں شہادت دیتا ہوں کہ تو جنتی. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھو, یہ سمجھ کے کہ ہم بڑے ایسے ہیں اور دوسرا ویسا ہے, جہاں اب خود بڑائی آئی وہ اس کے اوپر فضل ہو جائے گا, اس کے اوپر رانہ درگاہ ہونے کا اندیشہ ہے. تا وقت اللہ ایک توبہ کر لے. پڑھیے.
اس کی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی کے برکت سے اللہ نے ابھی میرے دل میں ڈالی کہ جس طرح نکاح ایک بار پڑھایا جاتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے تا وقتے کہ کوئی کلمہ نکاح کے خلاف منہ سے نہ نکلے, اسی طرح ایمان کا ایک بار اقرار کرنے کے بعد دل میں ہمیشہ ایمان باقی رہتا ہے جب تک ایمان کے خلاف کوئی کلمہ نہ نکلے. یہ کتنا بڑا علم ہے, ورنہ لوگ مایوس ہو جاتے, کیونکہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا اچانک مر جائے تو یہی سمجھتے ہیں کہ کلمہ نصیب نہیں ہوا. بہت بڑی محرومی سے حضرت نے بچایا, اس کو علم کہتے ہیں. علاج وسوسہ کبر. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے بندوق خریدی لیکن اس کو ہر وقت وسوسہ آ رہا تھا کہ جب سے میں نے بندوق خریدی ہے میرے اندر تکبر آ
میرے اندر تکبر ہے, میں بہت بڑا آدمی ہوں, بندوق ہے میرے پاس.
لیکن اس کو ہر وقت وسوسہ آ رہا تھا کہ جب سے میں نے بندوق خریدی ہے میرے اندر تکبر آ گیا ہے, میں برادری میں شاید اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے حضرت کو لکھا کہ بندوق میرے لیے اعلی کبر ہے, تو کیا میں اس بندوق کو بیچ دوں؟ حضرت نے لکھا کہ یہ وسوسہ کبر ہے, آپ کے اندر کبر نہیں ہے, بس دل میں اپنے کو بڑا مت سمجھو, اور بندوق بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فی نفسی ہی اعلی کبر نہیں ہے, آپ اگر غلط استعمال کریں تو بن سکتا ہے. یوں تو آپ کے پاس آلہ زنا بھی موجود ہے. یوں تو آپ کے پاس آلہ زنا بھی موجود ہے. وقتعش واجب نیست, اس سے زنا بھی کر سکتے ہو تو کیا اس کو اکھاڑ کر پھینک دو گے؟ بے اصولی پر تنبیہ. اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور یہاں روزانہ یہی وقت ہو رہا ہے. لوگ حضرت والا کے ساتھ مجالست کے شوق میں بیٹھے رہتے ہیں اور حضرت والا حسب عادت غایت شفقت و کرم سے ارشاد فرماتے رہتے ہیں. حضرت اقدس کے کلام کی سحر انگیزی و اثر آفرینی سے احباب مجلس اٹھنے سے قاصر ہوتے ہیں. غرض مجلس ختم ہوئی, حضرت والا عشاء کے بیان کے بعد کھانا تناول فرما رہے تھے. دسترخوان پر دوران طعام احقر سے ایک سخت غلطی ہو گئی کہ احقر نے سرگوشی کرتے ہوئے مولانا داؤد کے کان میں کچھ کہا جو احقر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, اور احقر کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور آہستہ آہستہ ہنسنے لگا. کھانے سے فارغ ہو کر احقر کی اصلاح کے لیے حضرت والا نے تنبیہ فرمائی کہ تعجب ہے کہ اتنے پرانے ہو کر ایسی غلطی کرتے ہو کہ مبتدی بھی نہیں کر سکتا. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شیخ کی مجلس میں اس طرح کانا پھوسی کرنا سخت بے ادبی ہے؟ کیا آپ نے ہم لوگوں کو کبھی حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب کی مجلس میں اس طرح کانا پھوسی کر کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ بتائیے نئے لوگ آپ کی اس حرکت سے کیا اثر لیں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو ادب سکھاتے, اپنے عمل سے دوسروں کو بے ادب بنا رہے ہو. سورہ حجرات میں جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئے ہیں, حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ نائبین رسول یعنی علماء و مشائخ کے لیے بھی وہی آداب ہیں. اس وقت آپ تجہرو بالقول کا مصداق تھے. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو حضوری مع الحق حاصل نہیں تھی, کیونکہ ہر وقت اکرام شیخ کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جو ہر وقت باخدا ہو, حتیٰ کہ ہنسنے میں بھی خدا کو نہ بھولے. غلطی تو یہ اتنی بڑی تھی کہ اسی وقت سزا دی جاتی, لیکن اب جا کر اعلان کرو کہ مجھ سے سخت نالائقی ہوئی کہ شیخ کی مجلس میں کانا پھوسی کر کے ہنسا. اللہ میری اس نالائقی اور بے ادبی کو معاف فرما دے. احقر نے حضرت والا سے معافی مانگی کہ سخت نالائقی ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہوگی, اور احباب کے سامنے اعلان کر کے حضرت والا کو اطلاع کی تو حضرت والا خوش ہو گئے.
میں نے ٹیپ کیا ہے, سب آپشن نظر لگا لو کہ شیخ کی اگر کوئی کہے شیخ اس سے ناراض ہے تو اس کی عقل کا اندازہ لگا. ٹیپ کرنے والا بھی تو میں ہی ہوں. اب جو ڈانٹ مجھ پہ پڑ رہی ہے میں خود ٹیپ کرتا تھا, پھر بعد میں سنوں گا, اور اگر میں نے انہیں بھی سنا جو دوسروں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا انہیں آداب معلوم ہوں گی. اور سنائیے تھوڑی سی دیر آگے. سنیے
13 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 31 اگست 1993 بروز منگل. صبح کچھ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے, اس وقت یہ ارشاد فرمایا جو رات کے واقعے کے متعلق اصلاح کے لیے تھا وہ یہاں نقل کیا جاتا ہے. اکرام شیخ علی الدوام کا طریقہ. ارشاد فرمایا
ہمیشہ شیخ کے اکرام کا طریقہ علی الدوام.
ارشاد فرمایا کہ اکرام شیخ علی الدوام وہی کر سکتا ہے جس کو حضور دوام مع الحق حاصل ہو, یعنی ہر وقت شیخ کا ادب و اکرام وہی کر سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے ساتھ دوام حضور حاصل ہو. یہ قاعدہ کلیہ ہے. شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے, تو جب اللہ ہی سے اس کا دل غافل ہے تو وہ شیخ کا اکرام کیسے کرے گا؟ شیخ تو اللہ کے راستے کا راہبر ہے, اور یہ شخص جب منزل ہی سے غافل ہے اسے اللہ کی حضوری کا خیال بھی نہیں ہے تو وہ شیخ کے سامنے بھی بے موقع ہنسے گا، بے موقع بات کرے گا۔ اس لیے شیخ کا اکرام دوامن وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا حضور دوام حاصل ہو، اور یہ چیز حقائق میں سے ہے۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بتائیے یہ چیز حقائق میں سے ہے یا نہیں؟ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے۔
یونین کے جو پاس لوگ تھے وہ آداب تو جانتے نہیں تھے، تو غلطی تو میں نے کی، لیکن حضرت والا نے ان کی اصلاح کے لیے اتنی گرفت سخت فرمائی تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہمت پر ایسی نہ کریں۔ اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا اس میں، اب بھی سن رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو قیامت تک کے لیے قبول فرمائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مغفرت کا بہانہ بنا دے۔ پڑھی جلدی جلدی پڑھ لیجیے۔
ارشاد فرمایا کہ اکرام شیخ علی الدوام وہی کر سکتا ہے جس کو حضور دوام مع الحق حاصل ہو، یعنی ہر وقت شیخ کا ادب و اکرام وہی کر سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے ساتھ دوام حضور حاصل ہو۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، تو جب اللہ ہی سے اس کا دل غافل ہے تو وہ شیخ کا اکرام کیسے کرے گا؟ شیخ تو اللہ کے راستے کا راہبر ہے، اور یہ شخص جب منزل ہی سے غافل ہے، اسے اللہ کی حضوری کا خیال بھی نہیں ہے، تو وہ شیخ کے سامنے بھی بے موقع ہنسے گا، بے موقع بات کرے گا۔ اس لیے شیخ کا اکرام دوامن وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا حضور دوام حاصل ہو، اور یہ چیز حقائق میں سے ہے۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بتائیے یہ چیز حقائق میں سے ہے یا نہیں؟ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں، حقیقت ہے۔ اگر میں یہ مراقبہ سکھاؤں کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بادشاہ یا وزیر اعظم ہو گئے ہیں تو سب ہنسیں گے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ مراقبہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اس مراقبے کی تعلیم دی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں؟ انبیاء اور اولیاء کی حضوری مع الحق کا فرق۔ لیکن اس مراقبے کی تعلیم میں اولیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے، پیغمبر کے ساتھ معاملہ اور ہے، عنوان میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی، لیکن اس کا عنوان کتنا عجیب ہے، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ ہر وقت میری نگاہ میں ہیں، جیسے کوئی اپنے بیٹے سے کہے کہ گھبرانا مت، میں ہر وقت تمہاری خبر رکھتا ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عنوان ہے وہ صحابہ کو نہیں عطا فرمایا، کیونکہ نبی اور صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا صحابہ سے فرمایا یعلم متقلبکم و مثواکم، اے اصحاب نبی تمہارا مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنا پھرنا، بازاروں میں جانا اور اپنے مکانوں میں جا کر سونا، سب سے ہم باخبر ہیں۔ متقلب کو پہلے بیان فرمایا اور مثواکم کو بعد میں بیان کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان کے گھر کی راحت موقوف ہے تقلب فی البلاد پر، یعنی جتنی محنت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے بعد گھر ہی میں تو آرام کرتا ہے۔ اگر کچھ نہ کمائے اور ہر وقت گھر میں بیٹھا رہے تو کھانے کو کیسے ملے گا؟ قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر میں حکمت و راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم متقلبکم و مثواکم، اے صحابہ جب تم مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں جاتے ہو، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہو، کبھی اپنی روزی کے لیے اپنی دکانوں پر جا رہے ہو، کبھی نمازوں کے لیے مسجد نبوی آ رہے ہو، تو تمہارا چلنا پھرنا ہر وقت میری نظر میں ہے، اور جب رات کو اپنے گھر جا کر آرام کرتے ہو تو تمہارا وہ ٹھکانہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ تو مسواکم کا مزہ متقلب پر ہے، کوئی کمائے نہیں گھر سے نہ نکلے ہر وقت گھر میں پڑا رہے تو اس کو گھر کا مزہ آئے گا؟ فَإِنَّكَ بِعَيُنِ نَامِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان محبوبیت ہے، تو دونوں کے عنوان میں فرق ہے، جو نبی کو عطا ہو رہا ہے اور جو ولی یعنی صحابہ کو عطا ہو رہا ہے، دونوں کے عنوان میں فرق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، صحابہ سے فَإِنَّكُمْ بِعَيُنِنَا نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کے لیے جو عنوان ہے اس میں پیار زیادہ ہے، کہ اے نبی آپ ہر وقت میری نظروں میں ہیں، میں ہر وقت آپ کے حالات سے باخبر ہوں، اور آئین جمع کا سیدھا فرمایا، یعنی بے شمار غیر محدود نگاہوں سے ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حقوق الوہیت جو میرا نبی دوامن ادا کر سکتا ہے، اے صحابہ تم نہیں کر سکتے۔ لہذا دوام نسبت نبوت پر دوام نعمت کے بیان کے لیے جملہ اسمیہ سے فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، کیونکہ جملہ اسمیہ میں ثبوت و دوام ہوتا ہے، میری عنایت آپ پر ہمہ وقت ہے، اور صحابہ کے لیے جملہ فعلیہ سے فرمایا يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، جس سے معلوم ہوا کہ غیر نبی کے ساتھ عنایت میں ایسا ثبوت و دوام نہیں ہو سکتا جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی نسبت مع اللہ میں دوام ہوتا ہے، اس لیے عنایات الہیہ میں بھی دوام ہوتا ہے، غیر نبی کی نسبت میں ایسا دوام نہیں ہو سکتا، اس لیے غیر نبی کے ساتھ عنایت کبھی تبدیل بھی ہو سکتی ہے، جیسے بعض لوگ پہلے بظاہر مسلمان تھے بعد میں مرتد ہو گئے۔
شوق تو موقع نہیں ہے، پھر اس کو ذرا آسان کر کے سمجھاتے، کیونکہ عربی کے علماء ہوتے تھے حضرت کے سامنے، ہو تو یہاں کا رنگ دوسرا تھا، وہاں کا رنگ دوسرا ہوتا تھا۔ یہ مفتی ہو نا، یہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، کھڑے ہو جائیے، یہ حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا ہارون، اور یہ تو یہ حضرت وادا کے، ان سے میں نے کہا ہے خود ہی کہ حضرت کے جو الہامی مضامین ہیں، یہ خود بہت بڑے عالم ہیں، پہلے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اب مجھ سے تعلق کیا ہے انہوں نے اپنے حسن زن سے، تو یہ سب جمع کر رہے ہیں، کافی کر بھی لیے ہیں، تو جن صاحب کو ایسا کوئی مضمون ملے حضرت والا کا وہ ان کو دے دیں تو سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر وہ الہامی مضامین ہے جو کہ بالکل کسی کتاب میں، جیسے وہاں کہا مولانا یونس پٹیل کہتے تھے، اور مولانا عبدالحمید صاحب کہ حضرت والا جو کتابیں ہم آپ سے جو باتیں سنتے ہیں کتابوں میں نہیں پڑھی نہ کہ استاد سے سنی، یہ منزل من السماء ہے، آسمانی ہے، تو ان کو دے دیجیے، یہ بھی خود بھی دیکھ رہے ہیں، ساری کتابیں دیکھ کے اس میں سے ایسے مضامین نکال رہے ہیں۔ اچھا بیٹھے، اچھا بس اب مجلس ختم ہو گئی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔